الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تصوف اور سلوک یا تزکیہ نفس, اس کی محنت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کسی شیخ کے ساتھ جڑ کر, کسی مصلح کے ساتھ, کسی رہبر کے ساتھ, کسی گائیڈ کے ساتھ جڑ کر کے اس کی نگرانی میں اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح کی ضرورت انسان کو کیوں پڑتی ہے؟ وہ اس لیے کہ جس طرح کے اس جسمانی دنیا کے اندر, اس ظاہری دنیا کے اندر انسان کا جسمانی گناہوں کے, جسمانی امراض کے ساتھ گزارا نہیں. اگر کوئی شخص طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو تو وہ پھر اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا جس کو کہ وہ کرنا چاہتا ہے, جس کو وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے, جو ٹارگٹس وہ اپنے لیے سیٹ کرتا ہے, جس طرح کی زندگی وہ اپنے لیے اس دنیا میں چاہتا ہے وہ گزار نہیں پاتا اگر اس کو مختلف قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہوں. تو بیمار آدمی تو اس ظاہری دنیا کے اندر زندگی صحیح طرح نہیں گزار پاتا. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روحانی طور پر بیمار ہو, روحانی طور پر اس کو امراض لگے ہوئے ہوں, تو وہ روحانی دنیا کے اندر, اسپرچوئل ورلڈ کے اندر, چاہے وہ اس دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, اس میں فلاح نہیں پا سکتا. روحانی امراض اگر انسان کے ساتھ لگے رہیں گے تو اس کو اس دنیا میں بھی پریشان کریں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی, رسوائی اور اذیت و تکلیف کا باعث بنیں گے. اس وجہ سے ان امراض کو اپنے سے دور کرنا, ان امراض کی اصلاح کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور تزکیہ نفس کی جو کل محنت ہے اس کا حاصل بھی یہی کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے, اپنے آپ سے ان روحانی بیماریوں کو دور کرے. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں دین کی وہ اس کے ضمن میں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں, اس کے تحت. جیسے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امت کا درد دیا ہوتا ہے, امت کے لوگوں کے بارے میں ان کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی مشکل میں, مصیبت میں مبتلا نہ ہو, ہم ان کے لیے کچھ کریں. تو جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے, اپنے دل کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, تو اس محنت کے ضمن میں اس کے دل میں اپنے بھائیوں کی اور اپنے دوسرے امت کے دوسرے لوگوں کے لیے صحیح معنوں میں اس کے دل میں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کے دل میں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے, بلکہ چونکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر چکا ہوتا ہے, تو اب جو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. تو تزکیہ نفس کی محنت کے ضمن میں پھر امت کی خیر خواہی کا کام بھی اس طرح سے وہ کر پاتا ہے جس طرح سے کہ وہ اس کے بغیر نہیں کر پا رہا تھا. تو اپنے آپ کو بیماریوں سے پاک کرنا یہ دراصل تصوف کی محنت کا مقصد ہے. روحانی بیماریوں کی مثال ایڈز یا ایچ آئی وی کے مرض کے جیسے ہے. ایڈز کا مرض بہت مشہور ہے, آپ سبھی نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. ایڈز سے بنتا ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. امیونو ڈیفیشنسی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک امیونٹی سسٹم رکھا ہوتا ہے, ایک نظام مدافعت ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے, جو کہ اس کو اس کے ماحول کے اندر جو جراثومیں, جو بیکٹیریا اور وائرسز موجود ہوتے ہیں ان سے وہ بچاتا ہے. یہ مدافعت کا نظام, یہ امیونٹی سسٹم. ایڈز ایک ایسا مرض ہے کہ اگر یہ انسان کو ہو جائے تو اس کا جو یہ امیونٹی سسٹم ہے, یہ امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ خود ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں, بلکہ یہ دوسری بیماریوں کے لیے راستہ ہموار کرنے والی بیماری ہے. اس لیے کہ جب انسان کا مدافعت کا نظام اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اب اس کے ماحول میں جو بھی بری چیزیں ہوں گی, جو بھی وائرسز اور بیکٹیریا ہوں گے, وہ اس کے اوپر آسانی سے اثر انداز ہو سکیں گے. میڈیکل کی ٹرم کے اندر ایک عجیب لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح کے انفیکشنز کے لیے جو ایڈز کے مریض کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے لیے اس عاجز نے پڑھا کہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں, اوپر بیٹھ جائیں آرام سے, جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہے اپورچونسٹک انفیکشنز. یعنی ہر موقع کی تلاش میں جو انفیکشنز رہتے ہیں, وہ انفیکشنز جو ہیں وہ ایڈز کے مریض کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا نظام مدافعت جو ہے وہ کمزور پڑ گیا. بالکل اسی طرح سے روحانی دنیا کے اندر بھی اپورچونسٹک انفیکشنز جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں. شیطان سب سے بڑا اپورچونسٹ موقع کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے. یہ بدبخت کبھی نہیں سوتا, یہ بدبخت کبھی نہیں تھکتا, اور یہ بدبخت یہ مایوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بہت نیک بن گیا تو اب یہ اس سے مایوس ہو جائے گا کہ اب اس کے اوپر تو میری چالوں کا اثر نہیں ہوگا. یہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو شیطان سب سے بڑا اپورچونسٹک انفیکشن. پھر ہمارا نفس جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, کہیں جا کے چھپ جائیں یہ نفس ہم سے الگ نہیں ہوگا. شیطان, نفس, پھر ہمارا ماحول, اس ماحول کے اندر جو برائیاں موجود ہیں, خصوصاً آج کل کے دور میں جو الیکٹرانک گیجٹس کے تھرو جو برائیاں ہمارے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی, جن برائیوں کے لیے, گناہوں کے لیے انسان کو پہلے باہر جانا ہوتا تھا, کچھ خاص علاقے ہوتے تھے شہروں کے اندر جہاں پہ جا کر کے آپ وہ گناہ کر سکتے تھے, اب جو ہے انسان گھر بیٹھے اس گناہ کی مکمل تیاری کر لیتا ہے, ہو سکے تو کسی کو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے, ورنہ تو اس کے گھر میں جا کر کے وہ گناہ کر لیتا ہے. برے دوست, یہ برے دوست ہر وقت جو ہے وہ ایک اپورچونٹی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو اپنے ساتھ لگائیں برے کاموں کے اندر. تو اگر کسی انسان کا یہ نظام مدافعت روحانی بیماریوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکا ہو تو پھر یہ سارے کے سارے اپورچونسٹک انفیکشنز جو ہے اس کے ساتھ پھر کھیلتے ہیں. شیطان بھی کھیلتا ہے, اس کا نفس بھی اس کے ساتھ کھیلتا ہے, اس کے برے دوست بھی کھیلتے ہیں, اور مزے کی بات یہ کہ جو اس کے بیوقوف ساتھی ہوتے ہیں, جن کو کہ صحیح غلط کا پتہ نہیں ہوتا, جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی, وہ بھی اس کو اپنے لحاظ سے عجیب عجیب مشورے دے کر کے پھر پھسلاتے ہیں. تو یہ سب اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس نے اپنا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ مضبوط نہیں کیا اور وہ کمزور پڑ گیا, اب وہ ہر ایک کے راستے پر ہوتا ہے. تو روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے امیونٹی سسٹم کو کمزور کر دیتی ہیں اور پھر وہ مختلف قسم کی برائیوں کا شکار ہوتا رہتا ہے. جو اس امت کے علماء گزرے ہیں, خصوصاً جو مشائخ گزرے ہیں جنہوں نے کہ باطنی علوم کے اوپر محنت کری, باطنی صفائی کے اوپر خود بھی کام کیا اور پھر دوسروں کو بھی اس کے بارے میں سکھلایا, انہوں نے علوم کو یکجا کر کے ہمیں یہ بات بتائی کہ تمام باطنی بیماریوں کا ماخذ, ماخذ اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ کسی چیز کی جڑ ہو, جس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہو, تو تمام روحانی بیماریوں کا ماخذ جو ہے وہ دراصل تین بیماریاں ہیں. تین بیماریاں اصل ہیں اور باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں, جو گناہ ہوتے ہیں باطنی, وہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں, ان کی ان میں سے وہ پھر نکلتی ہیں, وہ ان کی تفصیلات بنتی ہیں. اور وہ تین باطنی بیماریاں کیا ہیں؟ نمبر ایک کہتے ہیں شہوت, جس کے لیے کہ آپ ہرس کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, تما کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لالچ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو اصل لفظ استعمال ہوا وہ شہوت ہے. شہوت جو ہے وہ پہلی اصل باطنی بیماری ہے. دوسری باطنی بیماری جس سے کہ دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ ہے غضب, غصہ. یہ دوسری اصل باطنی بیماری ہے. اور تیسری اصل باطنی بیماری وہ ہے تکبر. تو شہوت, غصہ اور تکبر, یہ تین اصل باطنی بیماریاں ہیں اور باقی اس کی ان کی تفصیلات ہیں. جب انسان کسی شیخ کے پاس آتا ہے تو شیخ جو ہے وہ دراصل اپنی فراست کی نگاہ سے اس کے اندر ان تین ہی باطنی بیماریوں کے بارے میں پتہ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون سی والی اصل باطنی بیماری غالب ہے. شہوت غالب ہے, غصہ غالب ہے یا تکبر غالب ہے. کچھ لوگوں میں ایک چیز ہوتی ہے, کچھ میں دو, کچھ میں تین, کچھ میں دو مل کر کے بنتی ہیں, لیکن بہرحال غالب جو ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے. تو شیخ جو ہے وہ اپنی نگاہ فراست سے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مؤمن کی فراست سے ڈرو کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. تو شیخ کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا, بلکہ اس کو ایک تو اس کی تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل ہو چکی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو فراست ملتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کو تجربہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے بہت سارے دوسرے کیسز بھی نپٹا چکا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ اگر 20 سال کا 30 سال کا تجربہ رکھ لے تو پھر اس کے پاس جو مریض آتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ اصل میں اس کی کیا بیماری ہے. حالانکہ مریض آ کر کے اس کو کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل میں تو اس کی بیماری کچھ اور ہے. مریض کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بیماری کیا ہے, لیکن ڈاکٹر پتہ لگا لیتا ہے, ہلکی سی آواز سن کر کے پتہ لگا لیتا ہے کہ اصل میں اس کے سینے میں کوئی بیماری ہے, اس کا سینہ جکڑا ہوا ہے اور اس کو اس بیماری, اس دوائی کی ضرورت ہے. حالانکہ مریض سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو ہلکا سا بخار ہوا ہے اور میں بخار کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں. تو مشائخ جو ہے وہ اسی طریقے سے ان بیماریوں کی اصل کو جو ہے وہ سالک کے اندر تلاش کرتے ہیں. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ اگر ایک جگہ جا رہے ہوں اور سب جو ہے وہ شریف نیک صالح ہوں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ آ کر کے مل جائیں, تو وہ نیک لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جس طرح برائی نہیں کرتے تو یہ لوگ بھی برائی نہیں کرتے ہوں گے. جیسا کہ عربی کی کا مقولہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر گمان کرتا ہے, جیسا وہ خود ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی ویسا ہی نظریہ رکھتا ہے. اگر خود برا ہوگا تو پھر اس کو ہر ایک میں برائی نظر آئے گی, اور اگر وہ خود نیک ہوگا تو پھر اس کو دوسرے بھی نیک ہی نظر آئیں گے. لیکن اگر اس مجمع کے اندر ایک پولیس والا ہو تو پھر وہ جو ہے پتہ لگا لیتا ہے کہ اس مجمع کے اندر کوئی ایک شخص یا ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دراصل جرائم پیشہ ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو لوگوں کی چال ڈھال کو دیکھ کر کے ہی پتہ لگا لیتا ہوں کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ پولیس والے کو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے شیخ کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو آج سے پہلے جو ہے وہ مجالس کے اندر ذکر کے متعلق کچھ موضوعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے. آج سے ارادہ تھا کہ کچھ باطنی بیماریوں کے بارے میں جو علماء سے سیکھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. تو یہ جو تین اصل باطنی بیماریاں ہیں, ان میں سے پہلی شہوت. شہوت کے بارے میں عمومی تصور یہ ہے کہ یہ صرف عورت اور مرد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اسی کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے, لیکن مشائخ نے اس کے بہت وسیع معنی لیے ہیں اور یہ صرف مرد اور عورت کے تعلق سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. اس کے لفظ پر ہی اگر غور کر لیں تو ہمیں اسی سے بات تھوڑی سمجھ میں آ جائے گی کہ لفظ شہوت جو ہے وہ اشتہا سے نکلا ہے, اشتہا. اور اشتہا جو ہے وہ ہم نہ صرف یہ کہ مرد عورت کے تعلق کے بارے میں بلکہ کھانے پینے کے بارے میں بھی استعمال کرتے ہیں. اشتہا انگیز اگر کوئی چیز ہو تو وہ کھانے پینے میں بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں, کسی اچھے ریسٹورنٹ میں, تو وہ آپ کو پہلے اپیٹائزر مینیو لا کے دیتے ہیں. اپیٹائزر مینیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چیزیں ہوں گی ان کو کھا کر کے آپ کی بھوک بڑھے گی, نہ یہ کہ بھوک ختم ہو جائے گی بلکہ اور بڑھے گی, تاکہ جب آپ مین مینیو سے آرڈر کریں تو پھر آپ زیادہ چیزیں آرڈر کریں. تو اپیٹائزر کو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو وہ اشتہا انگیز ہی بنتا ہے. تو اشتہا کہتے ہیں کسی بھی چیز کی طلب اور چاہت کو, اور یہ چیز اگر کسی اچھی چیز کی طلب کے لیے استعمال ہو تو پھر یقیناً ایک اچھی چیز ہے, لیکن اگر بری چیز کے لیے استعمال ہو تو یہ انسان کو اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چاہت, یہ طلب انسان کے اندر دوسرے جنس کے دوسرے انسانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے, مال پیسے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, کھانے پینے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, بننے سنورنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, لباس کے لیے بھی ہو سکتی ہے, حتیٰ کہ کھیل کود کے لیے بھی ہو سکتی ہے, اسپورٹس کے لیے بھی ہو سکتی ہے. لیکن مردوں کے اوپر عموماً جو ہے شہوت وہ عورتوں کی ہی غالب ہوتی ہے. غالب سے مراد کہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا جو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. بڑوں نے کہا کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ مفاد پرست ہوتا ہے, ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتا ہے, ہر وقت وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی موقع ملے اور وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے. اللہ تعالی نے مرد کو یہ فطرت دے کے پیدا کیا. یہ جو فطرتیں ہیں یہ دراصل اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں, اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت بھی پوشیدہ ہوتی ہے. افزائش نسل کے لیے اس چیز کی انسان کو ضرورت بھی تھی, اگر یہ نہ ہوتی تو پھر انسان کی اس دنیا میں افزائش نسل نہ ہو سکتی. تو فطرت کے اندر یہ چیز اللہ تعالی نے ڈال کے بھیجا انسان کو اس دنیا میں.
اسی وجہ سے
مرد کو جو ہے شریعت کے اندر
اجازت دی گئی
ایک سے زیادہ شادی کرنے کی, انکریج نہیں کیا گیا, اس کی ترغیب نہیں دی گئی, لیکن اگر حالات کچھ اس طرح کے پیش آتے ہیں معاشرے کے اندر جہاں بہت لاوارث خواتین موجود ہوں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپس میں مل جائیں, تو اس صورت کے اندر مرد کو اجازت دی گئی. تو مرد کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے. اسی وجہ سے اگر حجاب کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کی ذمہ داری زیادہ جو ہے وہ عورت کے اوپر ڈالی گئی, زیادہ اپنے آپ کو چھپانا. لفظ عورت ہی جو ہے وہ چھپانے سے نکلا, تو حجاب کی بھی ذمہ داری عورت ہی پر ڈالی گئی کہ وہ مرد کو کوئی ایسا موقع ہی نہ دینے دے کہ اس کے اندر اس کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئے. بزرگوں نے تو یہاں تک کہا کہ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ مرد اور عورت جب اکٹھے ہوتے ہیں خلوت میں جہاں کوئی تیسرا انسان نہیں ہوتا تو شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان تیسرا ہوتا ہے. تو خلوت کا معاملہ جو ہے وہ عورت کبھی بھی نہ آنے دے کسی غیر مرد کے ساتھ, حتیٰ کہ کوئی دین کا ہی مسئلہ کیوں نہ پوچھنا ہو, فتویٰ بھی اگر پوچھنا ہو تو بھی کسی مفتی کے ساتھ, عالم کے ساتھ, کبھی بھی کسی جگہ پر تنہائی میں نہ ہو. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. بڑوں نے کہا کہ اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوں اور رابعہ بصریہ بھی ہو اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے قرآن کا درس دے رہے ہوں تو اس وقت بھی اگر وہ تنہائی میں ہوں گے تو شیطان کچھ نہ کچھ ان کے درمیان ضرور ڈالے گا. اس سے زیادہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور کون سی مثال بیان کی جا سکتی ہے. قرآن پاک نے جہاں ازواج مطہرات کو حکم دیا حجاب کا, وہاں یہ بھی فرما دیا ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہم, کہ یہ تمہارے قلوب کے لیے اور ان کے قلوب کے لیے. تمہارے سے مراد ازواج مطہرات اور ہم سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ, ان کے قلوب کے لیے یہ زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم جو ہے وہ حجاب استعمال کرو. تو پھر ہم اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ تو جو کہتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ صرف آنکھ کا پردہ ہوتا ہے تو ہمارے تو حضرت فرماتے ہیں کہ دراصل اس کی اپنی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی مرد یہ کہے کہ میں تو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور میرے تو دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پکا جھوٹا ہے, پکا جھوٹا, اس کے جھوٹ میں کوئی شبو نہیں کہ وہ کہے کہ میرے تو دل پر اثر نہیں ہوتا. اس کے برعکس عورت جو ہوتی ہے وہ غالباً سے مراد جو ہے وہ اکثر صورتوں میں اپورچونسٹ نہیں ہوتی. عورت کی جو فطرت اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے اوپر شہوت کی نگاہ ڈالے, کسی کے بارے میں شہوت کے جذبات اپنے دل میں رکھے. حتیٰ کہ اگر عورت کسی غیر مرد کے ساتھ مسکرا کر بات بھی کرتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ دراصل گناہ چاہتی ہے. اس کے تو وہم و گمان میں بھی اکثر یہ نہیں ہوتا, لیکن مرد جو ہے وہ اس کی مسکراہٹ سے پھر دوسرے معنی لیتا ہے. تو جو کلمہ گو اور پردہ دار قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے دل میں یہ جذبات نہیں ہوتے, تو یہ جو شہوت والا مرض ہوتا ہے یہ خصوصی طور پر مردوں کے ساتھ ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ یہ والا مرض نہیں ہوتا. اور یہ جو مرض ہے شہوت کا, جنسی شہوت کا, یہ مرض جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک شادی کر لے گا تو اس کے بعد یہ مرض ختم ہو جائے گا. یہ مرض نہ ایک شادی سے جائے گا، نہ دو شادیوں سے جائے گا، نہ تین سے جائے گا اور نہ چار سے جائے گا. حتیٰ کہ یہ مرض جو ہے وہ عمر سے بھی نہیں جاتا. کہ کوئی شخص سمجھے کہ میں جوان ہوں تو میرے اندر یہ مرض ہے، جب میری عمر بڑی ہو جائے گی تو میرے اندر سے یہ مرض ختم ہو جائے گا. بوڑھوں کے اندر یہ مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ آپ کو وہی بتا سکتے ہیں جو کہ اس مرض کے مریضوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ورنہ تو بوڑھوں کے بارے میں ہمیں سب یہی سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی عمر ایسی ہو گئی، اب کہاں ان کے اندر کوئی کیفیات ہوں گی، کوئی جذبات ہوں گے. اور بڑے بھی مزے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری بیٹی کی طرح ہے. لیکن جن سے بوڑھوں نے آ کر کے اپنے امراض کو کھول کے بتایا، ان کو پتا لگا کہ یہ مرض عمر کے ساتھ بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا. 20 سال کا جوان ہو یا 90 سال کا بوڑھا، عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق اپنے دل کے اوپر محنت کرنے سے ہے. اگر محنت نہیں کی تو یہ خود سے نہیں ختم ہوتا، نہ عمر سے اور نہ شادیوں سے. روزوں کا بھی یہ حال کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیے تو یہ برس کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن تجربہ کرنے والوں نے معلوم کیا کہ یہ اس سے کنٹرول میں نہیں آتا. اس کے لیے یا تو روزانہ روزہ رکھیں، اگر روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھنا تو ضروری ہے. اس کے بغیر یہ مرض قابو میں نہیں آ سکتا. اور اس کے اوپر ایک اور یاد رکھنے والی چیز کہ ہمارے جیسے روزے نہیں کہ سحری میں بھی خوب پیٹ بھر کے کھایا اور افطاری میں جو ہے وہ اس سے زیادہ کھایا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ ہماری شہوت کو کنٹرول کر لیں گے. ان روزوں کی بات نہیں ہو رہی. حالانکہ حدیث میں تھا کہ روزے رکھو، تو پھر کیوں نہیں کنٹرول میں ہو رہی؟ یہیں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حدیث پاک کو جو لوگ خود سمجھتے ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھاتے. علماء ہی آپ کو کھول کے بتلا سکتے ہیں کہ حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. ورنہ ایک عام نوجوان حدیث پاک پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں تو اس پہ ایسے ہی عمل کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر شیطان اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ بھائی حدیث پڑھنے کا کتب میں کیا فائدہ ہوا، لگتا ہے حدیث ہی غلط تھی، ان حدیثوں میں کچھ نہیں رکھا. تو پھر وہ نوجوان منکر حدیث بھی بن سکتا ہے، صرف قرآن کا بھی نعرہ لگا سکتا ہے، کیونکہ حدیث سے تو اس کو فائدہ نہیں ہوا. غلطی کیا تھی کہ اس نے خود سے سمجھنے کی کوشش کری، نہ اس کے پاس کوئی علم، نہ اس کے پاس کوئی تقویٰ، نہ اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ، خود سے بیٹھے حدیث پڑھ رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، حدیث ہی کے بارے میں بدگمان ہو گئے. اسی وجہ سے علماء کے پاس جانا، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آلٹرنیٹو نہیں ہے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا. اس کا یہ حال تھا کہ اس کے پورے جسم پر ہمیں ایک بال بھی کالا نظر نہیں آتا تھا، ہر بال سفید ہو چکا تھا اس کا. بھووں کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں، ہر بال سفید ہو چکا تھا. یعنی اس کی عمر اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی. آ کر کے وہ رونا شروع ہو گیا اور کہتا ہے کہ حضرت میرے جسم کے اندر اب کسی چیز کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی، لیکن میں کیا کروں، میری نظریں مجھ سے کنٹرول میں نہیں ہوتی. میرے دل میں یہ حرص اور حوث جو ہے وہ جوان ہے، ہر وقت مجھے اسی چیز کا خیال رہتا ہے. نماز پڑھوں تو نماز میں یہی خیالات آتے ہیں. آنکھوں کی میری میل ختم نہیں ہوتی، چلتے پھرتے میری نظریں میرے قابو میں نہیں رہتی. حضرت میں بہت پریشان ہوں کہ کہیں مرنے سے پہلے میرا ایمان سلب نہ ہو جائے. چونکہ اس کے دل میں دیکھیں فکر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا ڈاکٹر کے پاس. اور اگر اس نے حضرت کے بتائے ہوئے اذکار کے اوپر عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس فکر کی برکت سے اس کا علاج بھی کروا دیا ہوگا.
لیکن آج کتنے بڑے ہیں,
پہلی بات تو کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے, اور اگر کوئی سمجھ بھی لے تو پھر اس کے علاج کی کوئی فکر نہیں, تو خود سے تو یہ بیماریاں دور نہیں ہونے کی, اور اس کے نتیجے میں جو گناہ جنم لیتے ہیں, یعنی یہ جو امیونٹی سسٹم کی ڈیفیشنسی آپ کے اندر ہے شہوت کی بیماری کی وجہ سے, اس کے نتیجے میں جو انفیکشنز معاشرے کے اندر موجود ہیں وہ تو آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. طرح طرح کی شکلیں ہر جگہ موجود ہیں, گھر سے باہر نکلیں, مسجد سے باہر نکلیں, گھر کے اندر اخبار کھول کے دیکھیں, انٹرنیٹ کا کوئی صفحہ کھول کر کے دیکھ لیں, ٹی وی اگر آپ کے گھر میں ابھی تک موجود ہے تو اس کو سوئچ آن کر لیں, تو یہ اپورچونسٹک انفیکشنز تو ہر جگہ موجود ہیں. تو ان کے نتیجے میں جن گناہوں میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ ان کے جو اثرات آپ کی زندگی پر, آپ کے گھر میں جو نمودار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بے سکونی آپ کے اپنے دل میں بھی آتی ہے اور پھر آپ جو ہے دوسروں کے لیے بھی وبال جان بنتے ہیں, اس کا حل کون کرے گا؟ تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ خود سے نہیں چلی جاتی, ان کے لیے دوا دارو کرنی پڑتی ہے. کسی کو یہ نہیں بتلانا پڑتا کہ تم اس بیماری کا شکار ہو تو جاؤ ذرا ہاسپٹل جاؤ, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, نسخہ لے کر آؤ. خود کرتے ہیں سب کچھ, اور کر نہیں پاتے تو وہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہماری دوا کرواؤ, ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. تو روحانی بیماریوں کے لیے بھی یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان مرد کی فطرت میں یہ چیز رکھی, لیکن اس فطرت کی تقاضے کو اگر انسان غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ چلو یہ تو تمہاری فطرت ہی تھی, ہر چیز سے معاف, تمہارے اوپر تمہاری ان غلطیوں کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. اس کے اثرات ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں جو گناہ کیے ان کے اوپر عذاب بھی ہوگا. تو اس بات سے انسان نہیں چھٹ سکتا کہ یہ خالی میری فطرت تھی, میں مجبور تھا.
اور اس کے برعکس جب انسان اس چیز کو دباتا ہے
اور اس تقاضے کو روک کر کے وہ اپنے آپ کو شرعی جگہوں کے اوپر اپنی شہوت کو استعمال کرتا ہے, تو اس کے بدلے میں کتنے بڑے بڑے اجر کا بھی وعدہ ہوا. ثواب ملتا ہے جب انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. اس کے اوپر یہ نہیں کہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو کچھ نہیں ملے گا, اس کے اوپر ثواب رکھا شریعت نے. کتنی خوبصورتی ہے اس شریعت کی, اس کے اوپر جنت کے درجات بڑھتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے پر. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے جہاں پہ کہ عرش کے سائے کا وعدہ کیا گیا سات قسم کے لوگوں سے, ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہے جس کے پاس کوئی اعلی نسب والی عورت آ کر کے اس کو اس کی طرف دعوت دے اور وہ وہاں پر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے, اس شخص کے لیے بھی قیامت کے دن عرش الہی کا وعدہ کیا گیا. اور یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جہاں گناہ کے بدلے میں عذاب ہے, وہیں اس سے اپنے آپ کو روکنے کے اوپر عظیم درجات اور ثواب کا بھی وعدہ ہے. تو جیسے کہ انگریزی میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ نتھنگ از فار فری, کہ بس ایسے ہی نیکیاں کرے جا رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا, یا گناہ بھی کیے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملے گا. ایوری تھنگ ہیز اے پرائس. گناہ کی پرائس ہے, بے سکونی دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا عذاب. اور نیکی کی بھی ایک پرائس ہے, اس دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی معاملہ. اچھا یہ تو ہو گئی مردوں کی بات. اگر عورتوں کی طرف دیکھیں تو جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ یہ جنسی شہوت جو ہے وہ عورتوں میں عموماً غالب نہیں ہوتی. عموماً جو ہے عورتوں کے اندر جو چیز غالب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زیب اور زینت کی اشتہا. تو وہ لگی رہتی ہیں اس کے اندر کہ ہمارے پاس ہر وقت اچھے سے اچھے کپڑے ہوں, اچھے سے اچھے پہننے کی چیزیں ہوں, جوتے ہوں, ہر وقت ایک نئے ڈیزائن کا کپڑا بنانے میں لگی رہیں گی, حتیٰ کہ چھپا چھپا کر کے اپنے نئے کپڑے رکھیں گی کہ ہم جب تک اس کو پہنے نہ کوئی ہمارے اس نئے کپڑے کو دیکھ نہ سکے. تو یہ جو نمائش اور زیب و زینت کی شہوت اشتہا اللہ تعالی نے رکھی ہے فطرتاً, یہ عورتوں میں رکھی ہے. جس طرح مرد جو ہے وہ اگر کہے کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم پہلے ہی سن چکے کہ اس کو پکا جھوٹا کہا گیا. تو عورتیں بھی ذرا سی نرمی کر کے اس بات کو ماننے کی کوشش کریں کہ بھئی اگر کہتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے یا ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ چھوٹی بات ہے. تو انصاف کا تقاضا تو بھئی یہی ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ جو سلوک ہو وہی عورتوں کے ساتھ ہو. تو یہاں پہ برابری تو یہی کہتی ہے کہ پھر ہمیں دونوں سائڈ کی کہانی سننی چاہیے. تو فطرت میں اللہ تعالی نے عورت کی یہ چیز رکھی کہ اس کو اچھائی پسند ہوتی ہے, صفائی ستھرائی پسند ہوتی ہے, اس کو اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے دکھلانے کی خواہش ہوتی ہے. ہمارے مشائخ عورتوں کی اس خواہش کو جس طرح سے نیکی کی طرف استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے حضرت کے ساتھ جو جڑی ہوئی خواتین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, بلکہ لوگوں کو تو کبھی دیکھ کر کے یہ بھی شبہ لگتا ہے کہ شاید عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کے اندر جو حکمت ہم نے دیکھی وہ یہ کہ حضرت جو ہیں وہ عورتوں کے اندر یہ جو فطری تقاضا اللہ تعالی نے رکھا ہے اس فطری تقاضے کو اس طرح سے چینل کرتے ہیں کہ وہی چیز پھر دین کے لیے استعمال ہونی شروع ہو جاتی ہے. دین کے علم میں جب عورت لگ جاتی ہے, دین کی محنت میں جب عورت لگ جاتی ہے تو یہی فطری تقاضا پھر اس کے لیے اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لیے بھی اور پھر دنیا جہاں کی دوسری عورتوں کے لیے بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے. تو حضرت اکثر ایک بات بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو اور دینی تعلیم دینے کا موقع ان دونوں میں صرف ایک کے لیے ہو تو بیٹی کو تعلیم دو, اس لیے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا لیکن عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا. تو یہ جو فطری تقاضے اللہ تعالی نے رکھے ہیں ان کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اچھائیاں بھی آ سکتی ہیں اور اگر ان کو برائی کی طرف استعمال کیا جائے تو پھر ان کی وجہ سے بہت مصیبتیں بھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں. تو جس طرح سے عورت کے لیے, جس طرح سے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جنسی شہوت کے تقاضے کو دبائے اور اس کو حلال چیزوں میں استعمال کرے, اگر نہیں حلال چیزوں میں استعمال کرے گا تو اگرچہ کہ یہ اس کی فطرت ہے لیکن پھر بھی اس کو سزا ملے گی. بالکل اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر جو یہ فطری تقاضے ہیں ان کو وہ دبائے, اگر نہیں دبائے گی تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ یہ تو میری فطرت میں تھا تو میں نے فطرت سے مغلوب ہو کر کے یہ برائیاں کریں. تو
فطرت کو صحیح راستے پر استعمال کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ مرد اور عورت کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کے بدلے میں پھر اجر کا بھی بہت زیادہ وعدہ کیا گیا۔ دنیا کی طلب کے بارے میں ایک نقطے کی بات بتاتے چلیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدنیا جیفت و قالبوہا کلاب، کہ دنیا جو ہے وہ مردار کی مانند ہے، یعنی دنیا کی جو زیب و زینت اور یہاں کا جو مال پیسہ اور یہاں کی جو چکا چوند ہے اس کو حدیث پاک میں مردار سے مشابہت دی گئی، اور اس کو جو طلب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کتے سے مشابہت دی گئی۔ ضرورت کے تحت حاصل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، خواہشات کے تحت مغلوب ہو کر کے شریعت کے تقاضوں کو پیچھے چھوڑ کر کے دنیا طلبی کی بات ہو رہی ہے۔ تو دنیا مردار کی مانند ہے اور اس کو طلب کرنے والے لوگ کتے کی مانند ہیں۔ اب علماء نے اس بات کے اوپر اور غور کیا اور کھولا کہ مردار جو ہے اس کو کھانے والے تو اور بھی جانور ہیں، تو مثال کے طور پر کوا جو ہے وہ بھی مردار کھاتا ہے اور کتا بھی مردار کھاتا ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کتے سے کیوں مشابہت دی؟ تو اس کے بارے میں مشائخ نے بہت سارے نقطے بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوا جو ہے جب اس کو مردار نظر آتا ہے تو کوا کائیں کائیں کر کے شور مچا کے دوسرے کووں کو بھی بلاتا ہے، اور پھر وہ سب جو ہے وہ مل بانٹ کر کے اس مردار کو کھاتے ہیں۔ لیکن ایک کتا اگر اس کو کوئی مردار مل جائے تو پھر وہ کبھی دوسرے کتے کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، اکیلا ہی جو ہے وہ پورے مردار کو کھانا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو دنیا طلب لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، وہ بھی اکیلے جو ہے وہ تمام مال دنیا کی آسائشیں جو ہے وہ سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہری طور پہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بڑے دوست نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں، ذرا قریب ہو کر کے دیکھیں، تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت ہوتی ہے۔ کبھی آپ یہ عاجز ترغیب نہیں دے رہا، لیکن سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کے پاس بیٹھ کر کے اس کے دوست کے بارے میں کوئی بات کر دیجئے، پھر دیکھیے گا کہ اس کی زبان سے کیسے کلمات نکلتے ہیں اپنے دوست کے بارے میں، غیبت، دروغ گوئی اور الزام تراشی، اس کا سلسلہ ایسا چل پڑے گا کہ گویا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو بظاہر بڑے دوست نظر آتے ہیں لیکن دل میں ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت ہوتی ہے۔ تو کتے کی بھی یہی مثال کہ وہ دراصل جو ہے وہ پورے مردار کو اکیلے ہی کھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ ملتا بھی ہے، دنیا دار انسان، جیسا کہ آپ کو مغرب میں نظر آتا ہے کہ لوگ مل بانٹ کر کے کام کرتے ہیں، تو وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ان کو زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کارپوریشن بنا کر کے اگر ہم بزنس چلائیں گے تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، پھر جہاں موقع ملتا ہے پھر دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپس میں بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ تو دنیا دار اس لحاظ سے کتے کی مانند ہوتا ہے۔ دوسری جو مثال بیان کری وہ یہ کہ کوا جو ہے وہ کبھی دوسرے کوے کا گوشت نہیں کھاتا، دوسرے کوے کا گوشت کوا کبھی نہیں کھاتا، لیکن کتے کو اگر کوئی دوسرا کتا بھی مرا ہوا مل جائے تو وہ اس کا بھی گوشت کھا لے گا۔ تو دنیا دار کی بھی یہی مثال کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اپنے ساتھ مل کر کام کرنے والے دوسروں لوگوں کے حصے میں سے ہر وقت اس تلاش میں لگا رہتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں اس کا بھی حصہ ہڑپ کر جاؤں۔ تو اس طرح سے دنیا دار جو ہے وہ کتے کی مانند ہوتا ہے۔ تیسری مثال یہ بیان کری کہ اگر ایک کوے کو مار دو، اور یہ بات ہم نے بہت دیکھی، اگر ایک کوے کو مار دو پھر دوسرے کوے وہاں نہیں آتے، تو گویا کہ کوا جو ہے وہ کسی دوسرے کوے کے اوپر گزرنے والی
سزا سے عبرت پکڑتا ہے اور وہ وہی غلطی دوبارہ نہیں کرتا کہ میں اس جگہ جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن کتا جو ہے وہ اس سے عبرت نہیں پکڑتا, اگر مڑا ہوا کتا ہو تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے.
یہی مثال دنیا دار کی ہے کہ وہ دوسرے دنیا داروں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوتا ہے یا جب ان کی پکڑ آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ان سے پھر عبرت نہیں پکڑتا. آج ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں کہ یہ جو دنیا دار ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, کبھی کسی کا تختہ الٹتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ ذلت اور رسوائی کا سامان ہوتا ہے, لیکن دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر جو نہیں رینگتی. تو دنیا دار کتے کی مانند عبرت نہیں پکڑتا. چوتھی اور آخری مثال وہ یہ کہ کوا دن میں تو کھانا کھاتا ہے, رزق کی تلاش میں رہتا ہے, لیکن رات کو پھر اپنے گھونسلے میں جا کر کے آرام کرتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے. لیکن کتا دن میں بھی رزق کی تلاش میں رہتا ہے, مرداروں کی تلاش میں رہتا ہے, اور رات میں بھی اس کو چین نہیں آتا. یہی مثال دنیا دار کی جس کو کہ اپنے رب کی فکر نہیں, وہ دن میں بھی مال کے پیچھے لگا رہتا ہے, کمانے کے پیچھے لگا رہتا ہے, اور رات کو بھی گھر آ کر کے بھی اس کو وہی فکریں لگی رہتی ہیں. دن میں وہ دکان کے اندر ہوتا ہے اور رات میں گھر آ کر کے دکان اس کے اندر ہوتی ہے, یعنی اس کے دل کے اندر دکان ہی کا خیال سمایا ہوا ہوتا ہے, رب کے خیال کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو جزا دے کہ اس چھوٹی سی ایک لائن کی حدیث کو انہوں نے کیسے کھول کر کے سمجھایا کہ اگر ہم اس کو دل کے کانوں سے سن لیں اور اپنے اوپر اس کو لاگو کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. تو شہوت کا جو مرض ہے, تین اصلی امراض کے اندر سے پہلا اصلی مرض, اس کا تعلق جو ہے وہ صرف معلوم ہوا کہ صرف شرمگاہ کے ساتھ نہیں ہے, اگرچہ کہ مردوں کا ہی معاملہ ہو, کیونکہ جسمانی طاقتیں جو ہیں وہ تو عمر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, اور اگر انسان ایک شادی یا دو شادی کر لے تو پھر جسمانی طاقت جو ہے وہ اس کی زائل ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اس کی نظریں قابو میں نہیں رہتی, چاہے وہ 90 سال کا بوڑھا ہو جائے یا 4 شادیوں والا شوہر بن جائے, نظریں اس کی پھر بھی قابو میں نہیں رہتی, حرص اس کی پھر بھی ختم نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس مرض کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ یا جسمانی طاقت کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے, انسان کے خیالات کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے جو شخص اس قسم کے مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے دماغ کا علاج کرتے ہیں, یہ ایک سائیکیٹرک مرض کہلاتا ہے. تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو جو دوائیں بھی دیتے ہیں تو اس کو اس کے دماغ کے علاج کے لیے دوائی دیتے ہیں, کیونکہ یہ اس کی سوچ سے اور اس کے دماغ سے اس کا تعلق تھا. حضرت نے ایک کتاب میں بلکہ ایک واعظ میں فرمایا, اور حضرت کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا سائنسی ان کے پاس تجربہ نظر ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ 75% تعلق اس کا جو ہے وہ انسان کے خیالات سے اور سوچ سے ہوتا ہے. یہ سائنسی کنکلوژن ہے, سائنٹیفک کنکلوژن ہے. تو ہمارے مشائخ نے اس کا ہمیں آسان علاج بتلایا, فرمایا کہ فکر کی گندگی وہ ذکر سے دور ہوتی ہے, فکر کی گندگی ذکر سے جو دور ہوتی ہے, لیکن یہ جو ذکر ہے یہ ذکر 5 اور 10 اور 15 منٹ والا ذکر نہیں ہے, یہ ذکر جو ہے یہ کبھی کر لیا اور کبھی نہیں کیا, یہ وہ والا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ ذکر پہلی بات تو سیکھ کے کرنے والا ذکر ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ کثرت ذکر کی بات ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ وقت جتنا ممکن ہو سکے وہ ذکر میں لگانے سے پھر یہ بیماری دور ہوتی ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم
ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, اور اتنے سارے خیالات آتے ہیں کہ پھر ہم گھبرا کر کے اٹھ جاتے ہیں, اور ہم سے تو 5-10 منٹ یا 15 منٹ سے زیادہ ذکر ہی نہیں ہوتا, مراقبہ نہیں ہوتا, ذکر قلبی ہم کر نہیں پاتے. تو اس کے لیے ایک مثال ذہن میں آئی تھی کہ اگر شہر ریاض کا ماحول وہ ایسا ہو کہ اس میں رہ کر کے بچوں کو سانس کی بیماری ہو جائے کرے, تو اب اس کا کیا حل ہے؟ ایک تو آسان سا حل یہی نظر آتا ہے کہ بھئی شہر ریاض کو چھوڑ دیں اور ایسی جگہ پہ جا کر کے رہ لیں جہاں پر کہ سانس کی بیماری والا ایٹموسفیئر ماحول نہ ہو. لیکن اگر آپ اس شہر کو پھر نہیں چھوڑ سکتے, یہاں سے آپ کا رزق وابستہ ہے یا اور مجبوریاں ہیں, تو پھر بھئی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی دوا لے کر کے آئیں اور بچوں کو اس دوا کا استعمال کروائیں. تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دوا لے کر آتے ہیں اور دوا کا استعمال ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے طور پر کرتے ہیں, اور دوا کا اثر جو ہے وہ ایک دو دن میں تو نہیں ہوتا, اس کو باقاعدگی سے کچھ عرصہ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم اس وقت یہ کہہ دیں کہ بھئی پورا ماحول ہی خراب ہے, اس ماحول کی وجہ سے جو ڈسٹ اور سینڈ کے پارٹیکلز ہیں وہ بچوں کے نتنوں میں جاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سانس کی بیماری ہوتی رہتی ہے, تو دوا استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو ظاہر ہے ہم یہ ایسی بات نہیں کریں گے. اس کے بجائے ہم دوا ہی کو باقاعدگی سے اور کثرت کے ساتھ جیسا کہ بتلایا گیا ہے ویسے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے اثرات نہیں آئیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے مشائخ جو کہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ بھائی ماحول کو تو تم جس حد تک چینج کر سکتے ہو چینج کر لو, جہاں تک چینج نہیں کر سکتے وہاں تمہاری مجبوری آ گئی. برے دوستوں کو چھوڑ سکتے ہو لیکن اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں چھوڑ سکتے, اپنے دفتر کو تو نہیں چھوڑ سکتے, جن کے ساتھ رسک کی وجہ سے ہمیں جڑنا پڑتا ہے, روز ان کے پاس جانا پڑتا ہے, ان کو تو چھوڑ کے اب نہیں کہیں جا سکتے, اور جن کے ساتھ اللہ تعالی نے قرابت کا رشتہ قائم رکھنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے, تو گویا کہ ریاض شہر کو چھوڑ کے آپ نہیں جا سکتے. تو اللہ کے بندے, جو ڈاکٹر ہے اس کی بتائی ہوئی دوا کو صحیح طرح سے استعمال کر لو. تو ڈاکٹر نے جو دوا بتلائی وہ ذکر قلبی کی دوا ہے, اس ذکر قلبی کو جب تک ہم صحیح طرح سے نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان روحانی بیماریوں کا شکار رہیں گے, ہم ایچ آئی وی اور ایڈز کے مریض رہیں گے. جہاں کوئی بات اونچی نیچی ہوئی اور اس کے اثرات ہمارے اوپر ظاہر ہوں گے. جو اپورچونسٹک وائرسز ہیں, شیطان, نفس, برے دوست, برا ماحول, یہ موجود رہیں گے, انہوں نے کہیں نہیں جانا, علاج ہم نے ہی اپنا کرنا ہے. تو ذکر قلبی کو ہم نے اپنا روگ بنا کر کے کرنا ہے, اس کو کھانے پینے کے طریقے سے کرنا ہے. ایک دن کھانا نہیں کھائے تو اگلے دن ہمیں جسم کے اندر نقاہت اور کمزوری تو محسوس ہوتی ہے. تو اگر کئی دن ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے, اپنے قلب کو جو ہے وہ یہ دوائی نہیں دیں گے, تو کیا ہمارے روح کے اوپر اس کا اثر نمودار نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہوگا. ایک آخری بات کر کے یہ عاجز ختم کرے گا کہ کسی نے سوال کیا تھا ذکر قلبی کے بارے میں کہ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا قلب جو ہے وہ تو پہلے سے اللہ اللہ کر رہا ہے, جیسے کہ دنیا کی ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ثنا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو. تو اسی طرح سے ہمارے جسم کے اعضاء بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. تو جب ذکر جو ہے قلب جو ہے وہ ذکر پہلے سے کر رہا ہے, تو پھر ذکر قلبی سے کیا مراد؟ تو اس عاجز نے بھی ان کو سمجھایا تھا, اور پھر حضرت سے بھی جب موقع ملا 2 ہفتے پہلے مدینہ منورہ میں, تو یہ بات دوبارہ پوچھی کہ اس کا کیا جواب دیں یا کیا اس کا صحیح ترین جواب ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں, جب انسان اپنے قلب کے ذکر کے ساتھ مراقبے میں کثرت کے ساتھ بیٹھ کر کے جڑ جاتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھا کر کے، اپنے آپ کو روک کر کے، خیالات سے ہٹ کٹ کے، اس محنت سے گزر کر جب انسان اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کافی دیر تک، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلب کے اس ذکر کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی وہ قلب کو ذکر کرواتا نہیں ہے بلکہ قلب کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، ری کنیکٹ کرتا ہے۔ ہم اس میٹیریل دنیا کے اندر رہ کر کے اور اس کی جو دھوکے ہیں اس میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو ڈس کنیکٹ کر بیٹھے ہیں۔ اس کنیکشن کو ہم نے دوبارہ جوڑنا ہے، اور یہ ہے اصل میں ذکر کی محنت۔ تو جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ذکر کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس کے پورا وجود جو ہے وہ اللہ کے نام کو سن رہا ہوتا ہے، اور اللہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ اس کے پورے وجود کو ایک طرح سے اپنے اندر گھیر لیتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کی پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو گناہوں کی فکر نہیں رہتی، اس کو ادھر ادھر نامحرم کی طرف یا چکا چوند کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے اس کو اس محنت سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب اس عاجز نے یہ بات حضرت سے سنی تو پھر ایک اور بات یاد آئی، چونکہ ہمارا اکثر کا بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح کا گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہ بچپن میں واک مین کے اوپر میوزک سنا کرتے تھے، اور آپ نے دوسروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ہیڈ فون لگا کر کے، ان کے پاس ایک واک مین ہوتا ہے، آج کل ایم پی تھری پلیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ موسیقی چلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کانوں کے گرد جو ہے وہ ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے۔ کسی ایسے نوجوان کو ذرا دیکھیں، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس موسیقی میں ایسا مگن ہوتا ہے، ایسا مگن ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ فلانا کون سا چہرہ میرے سامنے سے گزر گیا، اور کون شخص کیا کر رہا ہے، اور کس نے کیا بات کہہ دی، اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ اس موسیقی کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہیڈ فون کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹرنل نوائز کو جو ہے وہ کینسل کر دے، اور جو نوائز آپ سننا چاہتے ہیں صرف وہی نوائز آپ کو سنائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے، جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو مہنگے سے مہنگا ہیڈ فون ہوتا ہے وہ کافی اس کے اندر سپنج بڑا ہوتا ہے تاکہ وہ ایکسٹرنل نوائز کو نہ آنے دے اندر۔ بالکل اسی طریقے سے جب ذکر قلبی انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فنا قلبی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی یاد میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ پھر اس کی نگاہ خود بخود قابو میں آتی ہے، پھر اس کے جو دل کے جذبات ہیں جو کہ اس کو ان تین اصل امراض کے اندر، اور پھر ان کی تفاصیل میں، جیسے شہوت کا مرض، جیسے کہ کچھ لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی، کوئی انسان ان کو اچھا نہیں لگتا، غصے کا مرض، تکبر کا مرض، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ امراض جو ہیں پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، اس کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے انسان کا علاج ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دوا ہے جس کو کہ لاکھوں نے آزمایا اور اس سے فائدہ پایا۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر سے دوا لے کر کے آ جائے اور اس کو اپنی پاکٹ میں ڈال لے تو پھر اس کو کیسے فائدہ ہوگا؟ اسی طریقے سے کوئی برکت کے لیے جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے شیخ کے ساتھ بیعت کر لے اور پھر اس کے بتائے ہوئے اذکار کے اوپر عمل نہ کرے، پھر جا کر کے مہینے کے بعد، سال کے بعد حضرت کو کہے کہ حضرت مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تو بھئی حضرت پوچھیں گے کہ وظائف کرے تھے، معمولات کیے تھے، تو وہ کہے حضرت وہ تو میں نے نہیں کیے، تو پھر حضرت کہیں گے بھائی جاؤ واپس اور کرو اس کو، کوشش کرو، ذرا اس کے اوپر محنت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی دید عطا فرمائے، اور ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی محنت میں اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی فکریں ان کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، جس کو کہ مراقبہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد دعا کر لیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. یہ کیفیت جیسا کہ آپ نے سنا، یہ پہلے دن نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، اور یہی محنت ہے جس کے نتیجے میں پھر جو حسین نتائج ملتے ہیں وہ ملتے ہیں انسان کو. اگر کوئی بڑا اجر چاہیے ہو تو وہ پھر 10 منٹ میں انسان کو نہیں ملتا، اور خالی اس کے لیے ارادہ کرنے سے بڑا اجر نہیں ملتا. اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، تھکانا پڑتا ہے. ہم تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وصل چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، اسی لیے تو آئے ہیں، ورنہ اور کیا ضرورت تھی اپنا وقت یہاں ضائع کرنے کی. تو اس سے بڑی اور کوئی چیز ہے نہیں. تو جہاں ہمارا ٹارگٹ اتنا زیادہ بڑا، تو اس کے لیے ذرا قربانی بھی تھوڑی اس کے حساب سے دینی پڑے گی. تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. مگر اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. مگر اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. الٰہی مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں. الٰہی مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں. کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں پھر حجاب میں ہوں. کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں پھر حجاب میں ہوں. دعا کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہماری، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا. اے اللہ، اے اللہ ہمیں اپنی بندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نفس کی گندگی سے بچا. اے اللہ نفس کی گندگی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا. اے اللہ ہمیں اپنے تمام گناہوں کے اوپر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ ہمارے اندر جو دنیا کی محبت اللہ جڑ پکڑ چکی ہے، اے اللہ جو اے اللہ ہمارے مردوں کے اندر جو دوسرے جنس کی محبت جڑ پکڑ چکی ہے، اے اللہ جو ہماری عورتوں کے اندر غالباً، اے اللہ عموماً جو ہے جو دنیا کی محبت جڑ پکڑ چکی ہے، اے اللہ ہم سب کے اندر جو اے اللہ دنیا کی محبت جڑ پکڑ چکی ہے، اے اللہ اس محبت سے ہمارا پیچھا چھوڑا. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبت عطا فرما جن کو تجھ سے محبت ہے. اے اللہ ہمیں ان اعمال کی محبت عطا فرما جو کہ تیری محبت تک پہنچا دینے والے ہیں. اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ، ہماری ہڈی ہڈی، بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں جاری فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمیں فنائے قلبی عطا فرما، اے اللہ ہمیں فنائے نفسی عطا فرما، اے اللہ ہم اپنی ولایت کا نور عطا فرما، اے اللہ نسبت کا نور، اے اللہ ہمارے سینوں میں بھی پہنچا، اے اللہ آپ نے جو ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، اے اللہ یہ محض آپ کا کرم ہے، اللہ، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمیں اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ بہت بہت بڑی چیز ہے، اے اللہ یہ اور اے اللہ ہمارا ایمان، اے اللہ یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اے اللہ ہم سے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اے اللہ ان بڑی نعمتوں کی اللہ ہم کیسے حفاظت کریں گے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی ہمارے اس تعلق کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس کو زمانے کے تھپیڑوں سے بچا لیجئے، اے اللہ مت دم تک ایمان کے اوپر قائم رکھیے، اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیے، اے اللہ قبر میں جو منکر و نکیر کے سوال جواب ہوں گے، اے اللہ ان میں آپ ہماری پشت پناہی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے قبروں کو آسان بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے روز حشر کو آسان بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں، اے اللہ آخرت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہاں پہ جو ہم آ کے بیٹھے ہیں، اے اللہ یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خالی آپ کی نسبت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم کوئی بڑے کام تو نہیں کر سکے، لیکن اے اللہ ہم آپ یہاں آپ کی نسبت سے آئے ہیں، اے اللہ آپ کی نسبت ہی سے ہم نے ایک دوسرے سے محبت کری ہے، اے اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ قربانیاں دینا اے اللہ ہمارے بس میں نہیں، اے اللہ بڑے بڑے مجاہدے کرنا ہمارے بس میں نہیں، اے اللہ اگر ہمارے سامنے کوئی بڑی آزمائش آ جائے، جیسا کہ ہم نے اے اللہ بھی سنا کہ کوئی بڑے نصب والی عورت اگر اپنی طرف بلائے اور وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لے تو اس کو عرش کا سایہ میں نصیب ہوگا، اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں، اے اللہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا موقع آ جائے تو اے اللہ ہم تو اس سے اے اللہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، اے اللہ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتے، اے اللہ ہم اپنے اندر یہ تقویٰ نہیں پاتے، اے اللہ ہمیں تو ہماری تو بس اس محبت کو اس تعلق کو ہی قبول فرما دیجیے، اے اللہ اس محبت ہی کے بدلے ہمیں عرش کا سایہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں عرش کا عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی اپنی رحمت کی چھاؤں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کے سورج کے اندر اے اللہ بہت بہت, بہت وقت گزار چکے، اے اللہ اس سورج کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیکیوں کا سایہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے اکابرین کا سایہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مشائخ اپنے علماء کرام اساتذہ کرام اے اللہ ان کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دید قصور عطا فرما دیجئے، اے اللہ کثرت سے ذکر کرنا ہے اللہ ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اے اللہ اپنے معمولات کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں نیکی زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں برے دوستوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بے وقوفوں سے اور اللہ ایسے لوگوں سے جن کو کہ آخرت کی سمجھ نہیں، اے اللہ ان سے اپنی ذاتی معاملات کے اندر مشورہ کرنے والی غلطی سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں اہل مشورہ لوگوں سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے شک آپ ہی اے اللہ تقویٰ کے اہل ہیں، اے اللہ آپ ہی تقویٰ کے اہل ہیں، اللہ ہمیں آپ کا تقویٰ عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کی خشیت عطا فرما دیجئے، اللہ ایسی خشیت عطا فرما دیجئے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اے اللہ ہمارے جو ذکر اذکار ہیں اللہ ان کے نتیجے میں جو کیفیات وارد ہوتی ہیں اللہ ہمیں بھی وہ کیفیات عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والا دل عطا فرما دیجئے، اے اللہ کثرت کے ساتھ اپنا شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے ساری زندگی اپنی زبان کو اے اللہ ہر قسم کے شکوے کرنے کے اندر گزارا، اے اللہ ہر وقت ہماری زبان کے اوپر ہر قسم کے شکوے ہی ہوتے ہیں، اے اللہ اب ہمیں ایسی زبان عطا فرما دیجئے جو ہر وقت آپ کا شکر ادا کرے، جو ہر وقت آپ کی حمد کرے، جو ہر وقت آپ کی ثنا کرے، اے اللہ کب تک ہم اپنی زندگی سے اور اے اللہ زندگی میں جو دوسرے افراد ہیں ان کے شکوے کرتے رہیں گے، اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اس نفس مطمئنہ سے محروم ہیں لیکن اے اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اس اطمینان کے اے اللہ نہ ہونے کی اللہ ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے کہ ہمارا نفس مطمئن نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نفس مطمئنہ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کب تک ہم اس تکبر کے مرض میں گرفتار رہیں گے، اللہ ہمیں اپنی سمجھ جو ہے وہ سب سے بڑی نظر آتی ہے، اللہ علماء اور مشائخ کا ہمارے سامنے کوئی اللہ حیثیت نہیں، اللہ انہوں نے کیا باتیں بتلائیں، انہوں نے کیا باتیں سکھلائیں، اللہ اس کو ہم کوئی وقت نہیں دیتے، اللہ ہم نے جو چار کتابیں پڑھ لی ہیں اللہ ہم اسی کو ہر چیز سمجھتے ہیں، اپنی ہی سمجھ سے جو چیزیں ہم نے سمجھ لیا اللہ ہم اسی کو سب چیز سمجھتے ہیں، اللہ ہم نے اسی کو کل دین سمجھ لیا، اللہ اس دھوکے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مننے سے پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ ہم تیرے ہیں، اللہ ایک دفعہ آپ بھی یہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو، اللہ آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو، اے اللہ بے شک ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم آپ کی رضا سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتیاں، بے سکونیاں، اللہ اتنی پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ کب تک ہم شیطان سے لڑتے رہیں گے، اللہ ہم نہیں لڑ سکتے، اللہ یہ شیطان اللہ یہ تو آپ کے انبیاء کے بنائے ہوئے اللہ نظاموں سے آ کے ٹکراتا تھا، اللہ تو آپ کے انبیاء کے نظاموں سے ٹکراتا تھا، اللہ یہ تو اولیاء کی بھی جان نہیں چھوڑتا، اللہ ہم جیسے لوگ اللہ اپنے آپ کے اس سے کیسے بچا سکتے ہیں، اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، اللہ ہم اپنے آپ کے حکموں کے اوپر عمل کریں، اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ جن کی مدد سے ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے، اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرما دیجئے، اللہ ہم خود ہی جو ہے وہ جنگ لڑتے پھر رہے ہیں، اللہ خود ہی آپ سے جو ہے وہ لڑتے پھر رہے ہیں، اللہ خود ہی ہم اپنے حالات سے لڑتے پھر رہے ہیں، اللہ ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک اپنا حامی و ناصر بنانے کی کوشش ہی نہیں کری، اللہ ہمیں کچھ ایسا بنا دیجئے، اللہ کچھ ایسا اللہ بنا دیجئے کہ اللہ آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، اللہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے، اللہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے خوش ہو جائیے، ہمیں اپنا عشق حقیقی عطا فرما دیجئے، سنتوں کی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ سنتوں کو اپنے گھروں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما لیجئے، اہل و عیال کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ جس جس کو جو جو پریشانیاں مشکلات پریشانیاں ہیں اللہ ان کو ہم سے دور فرما دیجئے، اور اللہ اگر ان کا دور ہونا ہمارے مقدر میں نہیں، اللہ کسی وجہ سے وہ ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہیں تو اللہ اس وجہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ صبر اور شکر والی نعمت عطا فرما دیجئے، اللہ صبر اور شکر والی نعمت عطا فرما دیجئے، اللہ ان پریشانیوں کو ہمارے درجات بلند کرنے کا سبب بنا دیجئے، اللہ ان کے اوپر اللہ ان کے اوپر صبر کرنے کی اللہ ان کے نتیجے میں اللہ ہمیں اپنے اور قریب فرما دیجئے، اللہ اپنے قریب فرما دیجئے، اللہ اپنے سے دور نہ فرمائیے، اللہ مایوس نہ فرمائیے، اللہ ہمیں ہماری زندگی میں جو فرسٹریشن ہے اللہ اس کو دور فرما دیجئے، اللہ پریشانیوں کے نتیجے میں اللہ فرسٹریشن اور مایوسی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری نمازوں میں اور زیادہ حضوری عطا فرما دیجئے، اللہ تہجد میں پڑھ کر تہجد کے وقت جاگ کر کے اللہ اپنے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے تمام گناہوں سے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ان پریشانیوں کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنا دیجئے، اللہ رحمت کا سبب بنا دیجئے، اللہ نیکوں کی بھی زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں، اللہ ہم جیسوں کی بھی زندگی میں پریشانی آتی ہے، لیکن اللہ نیک جو ہے ان کے لیے پریشانیاں رحمت بن جاتی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ زحمت بن جاتی ہیں، اللہ ان کو زحمت بننے کی بجائے رحمت بنا دیجئے، اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرما دیجئے اے اللہ, اور آخرت کا بھی سکون عطا فرما دیجئے اے اللہ. ہم سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. جو لوگ ہمارے دوست عزیز رشتہ دار یہاں موجود نہیں ہیں اے اللہ, ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ, ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ, نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ. ہم سب کی ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما دیجئے, فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.